صلی علی رسول کریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، صدق اللہ العظیم. عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اور عبادت کی نیت کے ساتھ ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بولنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں. اللہ کرے کہ محتاج بن کر، محتاج سمجھ کر اللہ کی بات کو، اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے کہوں. اللہ اپنے فضل سے اس کی توفیق نصیب فرما دے، اور سننے والوں کو بھی اللہ صحیح جذبے کے ساتھ سننے کی توفیق نصیب فرما دے. بات صرف جاننے کی نہیں ہے، اللہ مجھے آپ کو پوری امت کو صحیح ماننے والا بنا دے، جو اس وقت کی ضرورت ہے کہ صحیح ماننے والے بن جائیں. اور صحیح ماننا، اس کی مثال ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑے واضح انداز سے اصحابہ کے تعلق سے، رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے بتا دیا کہ اللہ نے بھی قرآن پاک میں بتا دیا کہ بہترین ماننے والے تھے کہ میں ان سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. تو اللہ ہمیں بھی صحیح ماننے والا بنا دے. اللہ اکبر. اللہ حضرت کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے. اللہ ہمیں نعمتوں کی قدر کی بھی توفیق نصیب فرما دے. اللہ نہ قدری سے بچا لے، نہ قدری پر نہ شکری پر نعمتیں چھن جایا کرتی ہیں. اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب پر، پوری امت کے حال پر رحم فرما دے. اور جو دعا مفتی صاحب نے فرمائی ہے، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. کہ یہ دعا بہت ہی زبردست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بتا رہے ہیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کی آنکھ نظر آتا تھا، کوئی شک بھی نہیں ہے. لیکن ہمارے آپ کے لیے اور یہ جو آنے والے زمانے ہیں، اس وقت میں حق کو حق سمجھنا ایک بہت بڑا مسئلہ. اور 1400 سال پہلے بتا دیا کہ یہ دعا پڑھو، اور وہ ہستی پڑھ رہی ہیں جن کو حق کے اوپر کوئی شک بھی نہیں ہے. وہ سکھا رہی ہیں کہ اے اللہ حق مجھے حق نظر آئے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے، اور اے اللہ جو نہ حق ہے وہ مجھے نہ حق نظر آ جائے. ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اور اے اللہ پھر مجھے اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے. یہ جو بچنا ہے اس وقت ہمارا جو یہ حلقہ ہے، اس میں اس ہمت کو، اس طاقت کو، اس استعداد کو لیا جاتا ہے جس سے اللہ پاک کھولتے ہیں کہ یہ حق ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے. تو حق کی سمجھ بھی آئے گی اور حق سے بچنے کی ہمت اور طاقت اور قوت بھی آئے گی. اور نہ حق کی سمجھ بھی آئے گی اور نہ حق سے بچنے کی ہمت بھی آئے گی. اس کے لیے یہ ذکر کی مجالس یا اللہ والوں سے تعلق. اور ہمارا ذکر کیونکہ بڑا سادہ سادہ سا ہے، وذکر ربک فی نفسک، اپنے جی میں اپنے رب کو یاد کر. رب اللہ کا صفتی نام ہے، اور صفاتی نام تو اس کے 99 بتائے جو ہمیں، ویسے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ 400 بھی ہیں، اس سے اللہ کے علم میں ہیں کہ کتنے اللہ کے صفاتی نام ہیں. لیکن رب ایک ایسا صفتی نام ہے جس کو ہر آدمی، عام آدمی بڑے آسانی سے جانتا ہے کہ رب کون ہے. تو بچے سے پوچھو تو کیا کہتا ہے؟ اللہ اللہ. تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے جی میں اپنے رب کو یاد کر. یعنی اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کر. تو رب کون ہے؟ اللہ. تو دل میں کیا کر؟ اللہ 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 اللہ, اللہ. یہ اللہ کا بتایا ہوا نسخہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا نسخہ ہے, اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا آزمایا ہوا نسخہ ہے کہ اللہ 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 اللہ. اب اگر کسی کو یوں کہا جائے کہ بھئی یہ مقناطیس ہے, اگر اس کو لوہے کے اوپر رگڑو گے تو اس سے یہ لوہا جو ہے یہ مقناطیس بن جائے گا. اب یہ ایک عام سی بات ہے, تھوڑا سا پڑھا لکھا بھی آدمی اس بات کو جانتا ہے, سمجھتا ہے کہ ہاں واقعی ایسا ہی ہے کہ اگر مقناطیس کو رگڑا جائے تو کچھ دیر رگڑتے رہو رگڑتے رہو رگڑتے رہو تو جو تاثیر مقناطیس کے اندر اللہ نے رکھی ہے وہ لوہے کے اندر آ جاتی ہے, وہ بھی چیز کو پکڑنے لگ جاتا ہے. مثال ہے, اللہ ہمیں آپ کو بھی سمجھا دے, دیسی آم ہے اور کلمی آم ہے. اب جو جانتے ہیں اس فن کو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر دیسی آم اور کلمی آم کی قلم کو باندھ دیا جائے آپس میں مضبوطی کے ساتھ تو اس کی تاثیر یہ ہے کہ دیسی آم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ کلمی آم بن جاتا ہے. حالانکہ بندھے ہوئے تو اکٹھے تھے, تو کلمی آم دیسی آم کی تاثیر کو نہیں لے رہا, لیکن دیسی آم جو تھا کلمی آم کی تاثیر کو لیتا ہے. اچھے کی صحبت جو ہوتی ہے وہ دوسرے کے اوپر غالب آتی ہے. یعنی کلمی آم دوسری صفت کو قبول نہیں کرتا, دوسری کی چیز کو قبول, حق جو ہے وہ نہ حق کو کبھی قبول نہیں کرتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے حق کے اندر ایک طاقت اور ایک قوت رکھی ہے جو نہ حق کو قبول ہی نہیں کرتا. تو اللہ والوں کی صحبت اور پھر اس میں اس میں ذات کے تکرار سے دل کے اندر ہمت آتی ہے, طاقت آتی ہے, قوت آتی ہے, ایک حوصلہ آتا ہے جس سے ماننی آسان ہو جاتی ہے. جب ماننے پہ آ گیا تو پھر خود ہی مانگنے کو دل کرتا ہے. تو کس کی مان رہا, اسی سے مانگے گا نا. تو جب اللہ کی ماننے پہ آ جائے گا تو پھر اللہ سے مانگنے کی بھی اس کو توفیق نصیب ہو جائے گی, اور جب اللہ سے مانگنا شروع کرے گا نا تو پھر اللہ پاک اس کو منانے کی بھی خوبی عطا فرما دیتے ہیں کہ جب مانگ رہا ہے تو مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو پھر منا بھی لیتا ہے. اللہ ہماری بھی اصلاح فرما دے. اس کے لیے یہ تھوڑی سی جو محنت ہے, یہ اسی کے لیے محنت ہے کہ ہمارے اندر بھی وہ ہمت آ جائے, استعداد آ جائے, اور ذریعہ اس کا یہی ہے اللہ 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 اللہ. اور اللہ والوں سے تعلق بھی اسی لیے ہے تاکہ ہمیں احساس ہو جائے کہ ہمارے اندر جو نقص ہے, جو ہمارے اندر بگاڑ ہے, یعنی اس لحاظ سے کہ جو صفات اللہ کو پسند نہیں ہے, یعنی بغض ہے, کینہ ہے, حسد ہے, جاہ ہے, ریا ہے, غرور ہے, تکبر ہے, جو اللہ کو ناپسند ہے, وہ ہمیں سمجھ آ جائے, ان سے گھن آ جائے, کراہیت آ جائے. اور جو صفات اللہ کو پسند ہیں وہ کیا ہے؟ صبر ہے, شکر ہے, عدل ہے, انصاف ہے, خشیت ہے, امانت ہے, دیانت ہے, صداقت ہے, شرافت ہے, حب اللہ ہے, حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ایثار ہے, ہمدردی ہے, عاجزی ہے, انکساری ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, جو احکامات اللہ چاہ رہی ہیں, یہ ہمارے اندر ہمت آ جائے, یہ محبوب طبعی بن جائیں. ایک اللہ والے بڑی عجیب انداز سے سمجھا رہے تھے کہ یاد رکھو کہ اللہ یعنی لا الہ الا اللہ تم دکھا نہیں سکتے. کوئی اپنا لا الہ الا اللہ کسی کو دکھا نہیں سکتا. تو فرمایا کہ لا الہ الا اللہ تم دکھا نہیں سکتے اور محمد رسول اللہ تم چھپا نہیں سکتے. عجیب بات فرمائی کہ لا الہ الا اللہ کو تو دکھا نہیں سکتا اور محمد الرسول اللہ تو وہ صفات ہیں اس کو تو چھپا نہیں سکتا. جب لا الہ الا اللہ سرایت کر جاتا ہے تو پھر صبر شکر عدل انصاف خشیت امانت دیانت صداقت کرامت یہ پھر چھپ نہیں سکتی. نہ خوشبو چھپتی ہے نہ بدبو چھپتی ہے. جو صفات رذیلہ ہیں ان میں بدبو ہے اس سے جن اور کراہیت آنے لگ جائے. جو صفات حمیدہ ہیں وہ محمود ہیں وہ مقصود ہیں اس میں ایک نور ہے. وہ ہمت وہ طاقت اور قوت اللہ کے ذکر سے اللہ والوں کے تعلق سے وہ آ جاتی ہے. جیسے کہ ہم سب مانتے ہیں کہ پتھر کے اوپر پانی کا قطرہ 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 گرتا رہے گرتا رہے گرتا رہے تو تاثیر ہے اس مستقل قطرے کے گرنے کی کہ اس میں سوراخ ہو جاتا ہے, اس پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے. اب کوئی کہے آخری قطرے سے ہوا ہے تو سارے کہیں گے کہ نہیں, اس سوراخ ہونے میں جتنا آخری قطرے کو دخل ہے اتنا ہی پہلے قطرے کو دخل ہے, کیونکہ وزن کے اعتبار سے دونوں قطرے ایک ہی جیسے ہیں. لیکن یہ مستقل جو قطرہ گرتا رہا گرتا رہا گرتا, اللہ مجھے آپ کو پوری امت کو اپنے اوپر مستقل محنت کی توفیق نصیب فرما دے. ایک مستقل محنت ہے, تاثیر تو آئے گی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جب یہ چیزیں تاثیر کر رہی ہیں تو یہ کیسے نہیں کرے گی, اور اللہ کے نام کی برکت سے کون انکار کر سکتا ہے. ایک اللہ والے فرما رہے تھے کہ اگر یوں کہہ دیا جائے کہ یہ پانی ہے سات سمندروں کا پانی ہے, میں نے بڑی مشقت سے اکٹھا کیا ہے, ایک پیالہ میرے پاس یہ ہے, اور دوسری طرف کہے کہ ایک پیالہ ہے جس میں زمزم کا پانی ہے, تو کسی سے پوچھو تو کون سا لے گا تو کیا جواب دیتا ہے کہ جی مجھے زمزم کا پانی دے دیں, زمزم کا ایک گھونٹ دے دیں. تو اب اس سے پوچھو کہ بھائی تو زمزم کو کیوں پسند کر رہا ہے تو کیا کہتا ہے, جی اس میں کیا ہے, اس میں برکت ہے, اس میں برکت ہے. اب اس سے پوچھا جائے کہ کیا برکت نظر آ رہی ہے تو برکت نظر آ رہی ہے نہیں نظر آ رہی, برکت نظر تو نہیں آ رہی. اور ایمان کا تقاضا کیا اندر سے اچھل رہا ہے کہ میری نظر تو دھوکھا کھا سکتی ہے, میرے اللہ کی میرے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. یہی تو ایمان کی وہ کیفیت ہے. تو اللہ کہتا ہے وتبارک اسم کا, تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام, نماز میں ہم کہتے ہیں وتبارک اسم کا, یہ برکت والا نام ہے, یہ اللہ 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 یہ برکت والا نام ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام, اس نام میں اللہ نے تبرک رکھا ہے, اللہ کہہ رہا ہے میں نے اس میں تبرک رکھا ہے. اللہ مجھے آپ کو یقین نصیب فرما دے. اور پھر لینے کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے, تضرع و خیفہ, عاجزی کے ساتھ, ایستگی کے ساتھ, دون الجہر, یعنی مفسرین فرماتے ہیں دون الجہر ایسا شور جو دوسرے کی تکلیف کا سبب بنے اس سے بچ, یعنی دوسرے کو تکلیف نہ ہو. تو عاجزی کے ساتھ ایستگی کے ساتھ کیا کر, اللہ 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 من القول بالغدو والآصال, صبح بھی کر شام بھی کر, یعنی صبح شام کا, ولا تکم من الغافلین, یعنی دلوں کی غفلت کو دور کرنے کا قرآن نسخہ غافلین میں سے نہ ہو جانا. تو اس ذکر کے اندر تاثیر ہے, یہ غفلت کو دور کرتا ہے, اس کا اثر دل کے اوپر یہ پڑتا ہے کہ جذبات جو ہے نا انسان کے اندر جو منفی جذبات ہیں, اللہ نے جو قوتیں انسان کے اندر رکھی ہیں, جیسے مثال کے طور پر مقناطیس میں اللہ نے ایک قوت رکھ دی ہے وہ لوہے کو کھینچتا ہے, یہ قوت کس نے رکھی, اللہ نے رکھ دی ہے, یہ کسی سائنسدان نے نہیں رکھی, کسی دنیا دار نے نہیں رکھی، اس کے اندر ایک قوت رکھ دی اللہ نے. ایسے ہی مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر بھی اللہ نے دو مخفی قوتیں رکھ دی ہیں، ایک اس کو خیر کی طرف بلاتی ہے، ایک اس کو شر کی طرف کھینچتی ہے. جو اس کو خیر کی طرف بلاتی ہے وہ روح ہے، اور جو اس کو شر کی طرف بلاتی ہے وہ نفس ہے. تو اب نفس کی شر کی طاقت اور قوت کو دبانے کے لیے، اور جو خیر کی طاقت اور قوت ہے اس کو ہمت اور طاقت اور حوصلہ دینے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے بہترین نسخہ کیا ہے؟ اللہ 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 اللہ. اس سے دل کے اندر وہ منفی جذبات دب جاتے ہیں اور نکلتے ہیں، اور جو دوسرے جذبات جو اللہ کو پسند ہیں ان میں ہمت آ جاتی ہے. پھر حالات کا مقابلہ بھی آسان ہو جاتا ہے. جب رب کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے تو پھر رب کو ماننا آ گیا تو رب کی ماننی بھی آ جاتی ہے، رب سے مانگنا بھی آ جاتا ہے، رب کو منانا بھی. اللہ سجا دیتے ہیں کہ ایسے منا، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کا سارا تفصیلی چل رہا ہے، یہ سورہ فاتحہ کا فرما رہے تھے کہ سورہ فاتحہ میں جو کچھ ہے وہ پورے قرآن کی تفصیل، پورا قرآن اس کی تفسیر ہے اور اس کا خلاصہ سارا سورہ فاتحہ کے اندر ہے. کتنا بہترین انداز میں اللہ نے ہمیں دے دیا. اب یہ دل بن جائے، سج جائے، سنور جائے، قرآن پڑھنے میں مزہ آنے لگ جائے، لذت آئے. دو رکعت کی نماز پڑھی ہے، لذت آئے. صلاۃ الحاجت پڑھوں تو مزہ آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بتائی ہوئی دعا پڑھوں تو لذت آئے، مزہ آئے. یہ مزہ جو ہے یہ ایک حس ہے، یہ اللہ کے ذکر سے ابھرتی ہے. اس سے پھر جذبات کے اندر وہ قوت آتی ہے. واقعہ لکھا ہے امام رومی رحمت اللہ علیہ نے، واقعہ ایک لکھا ہے چھوٹا تھا کہ محمود اور ایاز کے درمیان ایک بادشاہ اور وزیر کا تعلق تھا، اور اس کے وزیر بڑے سمجھدار بھی تھے، اور یہ ذرا ایک عام سا آدمی تھا، لیکن بادشاہ کے ساتھ اس کا تعلق بڑا مضبوط تھا، بڑا قرب تھا. اب یہ جو تعلق قرب والا ہوتا ہے نا، اس میں محبت کی کوئی بات ہوتی ہے؟ صلاحیتیں تو اس میں نہیں ہوتی کہ بھائی صلاحیتیں ہوں گی تو تعلق دار. بڑے بڑے صلاحیت والے بادشاہ کے قریب نہیں ہوتے، اور محبت والے جو ہیں وہ قریب ہوتے ہیں. اب بادشاہ کو ایاز کے ساتھ بڑی اچھی خاصی محبت تھی اور بہت ہی قریب اس کو سمجھ، لیکن جو دوسرے تھے وہ ذرا تھوڑے سے پریشان بھی ہوتے تھے کہ بھائی جو ہمارا مقام ہے، جتنی ہماری تعلیم ہے، جتنا ہمارا یعنی سمجھ اور بوجھ، اس کے حساب سے ہمیں اتنا یعنی پروٹوکول نہیں مل رہا، یا اتنا ہمیں اکرام بادشاہ سے نہیں مل رہا جتنا اس کو مل رہا ہے. اب بادشاہ نے بھی بھانپ لیا کہ یہ ذرا تھوڑے سے پریشان ہو رہی ہیں، تو ایک موقع کے اوپر بادشاہ نے سب کو اکٹھا کر دیا. اب سارے وزیر بیٹھے ہیں اور ایاز بھی آ کے بیٹھا ہوا ہے، اور بادشاہ نے حکم دیا کہ بھئی ان میں ایک پھل تقسیم کرو. تو پھل کو تقسیم کیا گیا، اور وہ پھل جو تھا نا وہ بہت ہی شدید قسم کا کڑوا تھا. پھل جو تھا بڑا کڑوا تھا، انتہا کا. مجھے نام تو اب یاد نہیں رہا اس کا، بلکہ نام بھی لکھا اس پھل کا، بہت کڑوا پھل تھا. اب جس جس وزیر کے سامنے وہ پھل آیا اور اس نے زبان کے ساتھ لگایا تو تھو 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 تھو، اور جناب ویکیا خراب، پریشان ہو گیا، اور سارے جو ہے نا ایسے ایسے اس کے ساتھ چہرے بدل گئے، سارا کچھ ہو گیا. اب بادشاہ ساروں کو دیکھ رہا ہے، بیٹھا ہوا ساروں کو دیکھ رہا ہے، ساروں کو دیکھ رہا ہے. اس کی نظر ایاز کے اوپر پڑتی ہے تو بڑے مزے سے کھا رہا ہے، چہرے سے بھی ظاہر نہیں ہو رہا کہ یہ پھل کڑوا ہے، بڑے آرام سے بیٹھا کھا رہا ہے. بادشاہ نے سب کے سامنے سے کہا اور باقیوں کو بھی کہا کہ بھئی تم، میں نے کہا ہے کہ تم پھل کھاؤ، تم کھا کیوں نہیں رہے؟ کہنے لگے بادشاہ سلامت، یہ پھل، یہ بڑا کڑوا پھل ہے، اس کو ہم نہیں کھا سکتے. تو بادشاہ نے ایاز کی طرف دیکھا، اس کو کہا ایاز یہ پھل کڑوا نہیں ہے؟ اس نے کہا کڑوا ہے، تو بڑے مزے سے کھا رہا ہے. تیرے سے چہرے سے بھی نہیں لگ رہا کہ یہ کڑوا پھل ہے. وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت جس ہاتھ سے ہمیشہ خیریں ملی ہوئی ہوں اور ہمیشہ نعمتیں ملی ہوئی ہوں, ہمیشہ راحتیں پہنچی ہوئی ہوں, جس کے خزانوں سے جس کے دسترخوان سے ہمیشہ لذیذ کھانے ملے ہوں, اگر کسی وقت اس کے دسترخوان کے اوپر اس کی طرف سے کوئی کڑوی چیز آ رہی ہے تو مجھے غیرت آتی ہے کہ میں اس کا اظہار کروں کہ یہ کڑوا پھل ہے. مجھے تو شرم آتی ہے. بادشاہ نے کہا اٹھ کے آ کے میرے پاس بیٹھ جا. وزیروں کو یہ بات سمجھا دی کہ کیوں میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں. تو حالات تو آئیں گے دنیا کے اندر, اونچ نیچ تو ہوگی, کبھی صحت بھی ہوگی کبھی بیماری بھی ہوگی, کبھی عزت بھی ہوگی کبھی دوسری شکلیں بھی ہوں گی, کبھی تنگی بھی ہوتی ہے کبھی فراخی بھی ہوتی ہے. اللہ ہمارے اندر یہ استعداد پیدا کر دے کہ یہ سب کچھ کس کے حکم سے ہو رہا ہے. اللہ, یہ سب کچھ کس کے حکم سے؟ اللہ اللہ, اعلان ہے اللہ کا صاف فرما دیا. کہہ دیجئے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء. سبحان اللہ. اللہ کرے دل کی اندر کی حس بیدار ہو. یہ ہلکے رسمن نہیں ہے, یہ تعلق اللہ والوں سے اس لیے نہیں رکھنا کہ میری شکل بزرگی سیٹ ہو جائے, داڑھی ہے لمبا کرتا ہے ٹخنوں سے ان کی سلوار ہے, یہ تو شکل بزرگی ہے. اللہ حقیقت بزرگی ہمیں نصیب فرما دے. اور ہم سب اندر سے جانتے ہیں, ہم سب کو اپنے بارے میں پوری طرح پتا ہے کہ میں اندر سے کیسا ہوں. اللہ اسی ستاری کی حالت میں مجھے آپ کو سچی توبہ کی توفیق دے دے. اللہ ہمارے پول نہ کھولے. اللہ نے جو پردہ رکھا ہوا ہے اسی پردے کی حالت میں عزم کر لیں, عہد کر لیں, اللہ سے وعدہ کر لیں, ارادہ کر لیں کہ اے اللہ آئندہ گناہ کر کے تجھے ناراض نہیں کروں گا. ورنہ اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی تو ہے نہیں, اس کی تو ستاری ہے, وہ تو چھوٹ دیتے ہیں, وہ تو مہلت دیتے ہیں. تو میرے بھائی اور بزرگوں, یہ جذبات جب ہمارے اندر سے بدلیں گے, جب ہمارے اندر میں دل کی کیفیت اور اس کا ذریعہ اللہ والوں سے تعلق اور اللہ اللہ ذکر جو بتاتے ہیں, یہی ذکر اللہ اللہ والا, ہاں اسی سے باقی سارے اذکار بھی ہیں. اور بہترین ذکر تو نماز ہے, قرآن کی تلاوت ہے. اپنے آپ کو اسی لذت کے اوپر لانے کے لیے یہ تو محنت ہے. جیسے بیمار آدمی ان کو کچھ دنوں کے لیے ذرا پرہیز بتا دی جاتی ہے اور ساتھ اس کے دوائی ہوتی ہے, تو جیسے مرض ٹھیک ہو جاتا ہے تو دوائی کی چھٹی ہو جاتی ہے. دوائی تو اس لیے ہے کہ مرض ٹھیک ہو جائے, یہ تو نہیں کہ دوائی کھاتا رہے گا. مرض ٹھیک ہو گیا تو دوائی کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ دلوں کی غفلت, جب لذت آنے لگ گئی نماز کے اندر, جب صبر شکر میں مزہ آنے لگ گیا, جب یہ بات پکی ہو گئی کہ میری نظریں تو دھوکا کھا سکتی ہیں, میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی, یعنی جھوٹ بولتے کام بنتا نظر آ رہا ہے, فائدہ ملتا نظر آ رہا ہے, اور یہ تو یکدم ایک اللہ کی طرف سے دل کے اوپر ایک خیال آتا ہے. یہی تو وہ آئین الحق کا حق ہے کہ آیا خیال کہ نہیں 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 نہیں, جھوٹ بولتے جھوٹ میں تو ہلاکت ہے, سچ میں حفاظت ہے. تو یہ سچ بول دیتا ہے تو جب ایسی ہمت عزم ارادہ ہوتا, اللہ سجاتے ہیں, سچ کو سجاتے ہیں. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بڑوں سے سنتے رہتے ہیں کہ سرکاری کارندے پیچھے پڑے ہی رہتے ہیں, اہل حق کے تو پڑے ہی رہتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اہل حق کی حفاظت فرمائے, جو چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے, جو ہیں اللہ پاک ان کو بھی ہمت طاقت اور قوت عطا فرمائے, ان کی حفاظت بھی فرمائے, اور قیامت تک اس حق کو قائم رکھے. اور آج اللہ ہمیں آپ کو بھی اس حق کے لیے کھپنے تھکنے کی توفیق نصیب فرما دے. تو کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر کھڑے ہوئے, جس مسجد میں تھے وہاں کھڑے ہوئے جھاڑو دے رہے تھے. اللہ, شیخ الہند ہے, آج سیدھے بنیان پہنا ہوا ہے, تہمت باندھی ہوئی ہے, مسجد میں جھاڑو دے رہے ہیں. سرکاری کارندے اندر آ گئے, آ کے انہیں سے پوچھتے ہیں کہ شیخ الہند کہاں ہے. تو خود شیخ الہند وہ پہچانتے نہیں تھے. کہنے لگے کہ شیخ الہند ادھر ہیں, اب کہیں کہ ہیں تو بھی کہاں ہیں, تو اور تو کوئی ہے نہیں, تو میں ہی ہوں, تو آپ ہیں تو پھر پکڑے جائیں گے, اور اگر کہیں کہ مجھے پتا نہیں تو جھوٹ ہے, اور میں نہیں ہوں تو بھی جھوٹ ہے. سبحان اللہ, اللہ کیا سجا دیتے ہیں. جو چلنا چاہے, جو بچنا چاہے, جو سنبھلنا چاہے, اللہ اس کو سنبھالنا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی تو اس کے ساتھ پوری مدد ہے, اللہ اس کو سجا دیتے ہیں, سمجھا دیتے ہیں. تو وہاں جہاں کھڑے ہوئے تھے, جہاں آپ کے پاؤں تھے کھڑے ہوئے تھے, وہاں سے ایک قدم ہٹ گئے اور کہنے لگے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں کھڑے تھے, ابھی تھوڑی دیر پہلے, یعنی یہاں کھڑے, ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں, خود ادھر ہٹ گئے, کہتے تھوڑی دیر پہلے یہاں کھڑے تھے. اب وہ سوچنے لگے بھی تھوڑی دیر پہلے یہاں تھے تو اب یہ گلی کراس کی ہوگی, زیادہ سے زیادہ ادھر تک ہی گئے ہوں گے. تو اسی بات کے اوپر وہ تو بھاگ پڑے باہر ڈھونڈنے کے لیے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی کیسی مدد فرمائی, کس کی برکت سے؟ سچ کی برکت سے, کہ سچ میں حفاظت ہے. اللہ مجھے آپ کو امت کو نصیب فرما دے. یہ باتیں تو چھوٹی, تزکیے سے مقصود تو یہ ہے نا کہ جو صفات ہیں, جو میرا معلوم ہے وہ میرا معمول بن جائے. پتہ ہے سچ بولنا چاہیے لیکن ہم اپنا محاسبہ کریں. یہ ذکر مراقبہ اس لیے ہے کہ دیکھیں کیا واقعی سچ پر ہوں. پتہ ہے کرنا چاہیے نہیں کر پا رہا, پتہ ہے کہ نہیں کرنا چاہیے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے, لیکن کر رہے. یہ ہمت اور طاقت اور قوت آ جائے, یہ تزکیہ نفس ہے, اللہ والوں سے تعلق ہے. اللہ اللہ اس لیے ہے. کہتے ہیں ایک واقعہ لکھا ہے, ایک اللہ والے بیٹھے تھے اپنا ذکر فکر کے اندر, ایک ان کے اور بزرگ آ گئے, ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا, ان کو پکڑنے والے سرکاری کریندے پیچھے لگے ہوئے تھے. وہ آ کے ان کو کہتے ہیں کہ یار مجھے تو پکڑنے کے لیے لوگ پیچھے آ رہے ہیں, کچھ چھپنے کی جگہ ہے؟ کہتے ہیں یار یہی ہے جھونپڑی میری, اسی کے اندر ہی چلا جا. یہ چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد بندے آ گئے, انہوں نے کہا بھی یہاں کوئی ایسا آدمی آیا تھا, ایسی شکل والا, ایسا لباس, ایسا حلیا بتایا, آیا تھا؟ وہ کہنے لگے ہاں آیا تھا. کہا وہ کدھر ہے؟ کہنے لگے مجھے کہتا تھا کہ چھپنے کی جگہ بتا, میں نے تو اندر چلا گیا. تو وہ اندر گیا. اب یہ سن رہے ہیں تو سوچ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو پھنسوا دیا, پکڑوا دیا, وہ مجھے پہلے ہی بتا دیتے, میں وہ کہیں اور بھاگ جاتا, مجھے پھنسواتے تو نا. اب وہ اندر چلے گئے. اب اندر گئے اور گھوم کے آ گئے اور کہنے لگے کہ اندر تو کوئی بھی نہیں ہے, اندر تو کوئی بھی نہیں ہے. کہنے بھی کس کا پوچھتے ہو؟ وہ فلانا نا, اس کا پوچھ, ابھی آیا تھا اور مجھ سے کہا ہے چھپنے کی جگہ بتا, میں نے کہا اندر چلا جا. وہ اندر گیا, ابھی گیا, اندر گیا ہے, اسی جھونپڑی کے اندر گیا. وہ پھر اندر گئے, پھر گھوم کے آ گئے, کہتے ہیں اندر تو کوئی بھی نہیں ہے. تو آپس میں کہنے لگے بابے کی باتوں میں آ کے تم وقت ضائع نہ کرو, وہ کہیں اور ہی بھاگ جائے گا. تو یہ تو آگے بھاگ گئے پکڑنے کے چکر میں. وہ باہر آ گئے, کہنے لگے یہ کیا کیا؟ کہنے کیوں کیا ہوا؟ آپ نے ان کو اندر بھیج دیا. کہنے لگے میں نے جو کیا وہ تو بعد میں بتاؤں گا, پہلے یہ بتا تو نے کیا محسوس کیا؟ کہتا ہے مجھے تو وہ نظر آتے تھے, ان کو میں نظر نہیں آتا تھا. کہنے لگے میں نے وہ کام کیا تھا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سچ میں حفاظت ہے. اب کیسے حفاظت ہوگی؟ یہ اللہ کا نظام ہے جس کو کوئی محدود نہیں کر سکتا. کس کے ساتھ, کس وقت, کس طریقے سے مدد آئے گی, اس کو کون احاطہ کر سکتا ہے؟ وہ تو اللہ ہی. لیکن یہ ہے کہ یقین, یہ یقین کی طاقت اور قوت ہمارے اندر بھی اللہ, ہماری نسلوں کے اندر بھی اللہ اس بات کو پکا کر دے کہ سچ میں حفاظت ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے. سچ میں حفاظت ہے. تو سچ جب بولے گا, ہماری نظریں دھوکھا کھا سکتی ہیں, سود لیتے مال بڑھتا نظر آ رہا ہے, زکات دیتے مال گھٹتا نظر آ رہا ہے, لیکن ایمان کی طاقت اور قوت کیا کہے گی کہ نہیں یہ گھٹ نہیں رہا بلکہ یہ بڑھ رہا ہے. یعنی یہ تزکیہ نام سے یہ بیٹھنا, یہ ذکر فکر اس لیے کہ اندر کی کیفیت میں پکا ہو جاؤں, یہ رنگ چڑھ جائے ہمارے اوپر. اور رنگ نہیں چڑھتا جب تک ذرا تھوڑا سا مجاہدہ نہ کرو. کچھ دن تو قلم کو بھی باندھ کے رکھنا پڑتا ہے نا, تو پھر تاثیر صرف آ جاتی ہے نا دیسی آم کے اندر. مرغی کو بھی انڈوں کے اوپر کتنے دن بیٹھنا پڑتا ہے جی؟ 21 دن بیٹھنا پڑتا ہے نا. اگر روزانہ ہی شاپنگ پہ جائے گی نا تو انڈے کھانے کے قابل بھی نہیں رہتے پھر, پھر تو انڈے کھانے کے قابل نہیں رہتے نا. ہاں ضروریات کے لیے تو مرغی بھی اٹھ کے چلی جاتی ہے, شریعت یہ نہیں کہتی کہ بیٹھے رہو نہیں. جائز ضروریات کے لیے جانا, اس سے حضرات فرماتے ہیں ظلمت نہیں آتی. یارانہ کی مجلسوں میں بیٹھ کر ایران توران کی باتیں کرنے سے, فضول تذکرے کرنے سے ظلمت آتی ہے, روحانیت نکلتی ہے, آنکھوں کی بد نظری سے ظلمت آتی ہے, نورانیت نکلتی ہے. اب جائز ضرورت کے لیے تو مرغی بھی ہٹ جاتی ہے, جاتی ہے اپنے کام کر آتی ہے. اور جب 21 دن کے بعد انڈوں کے اندر جان پڑتی ہے تو پھر مرغی کوئی ٹھوک ٹھوک کر کے نہیں دیکھتی کہ اندر کی کیا کیفیت ہے. اب مرغی کو کیا پتا اندر کیا ہو رہا ہے, اندر تو اللہ کا ایک نظام چل رہا ہے. اس بچے کے اندر کہتے ہیں کہ جب روح پڑتی ہے نا تو وہ خود اندر سے ٹھوکر مار کے باہر آ جاتا ہے, ایسے ٹھوکر مار کے باہر نکل آتا ہے. جب اندر میں اترے گی بات تو جھوٹ سے جھن کراہیت نہ آئے. یہ بیان تقریر کی تو بات نہیں ہے کہ بیان کرنے سے جی جھوٹ میں نفرت نہ کر, تو محنت ہے. جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے اہدنا صراط المستقیم کی جو بات ہے, بزرگ مثال سے سمجھاتے ہیں. بھئی ایک آدمی لاہور کے اسٹیشن پہ جا کے کھڑا ہو گیا, کسی نے پوچھا کہاں جانا ہے, کہتا ہے جی میں نے پشاور جانا ہے. اب ڈھائی چھٹانگ کی زبان کہہ رہی ہے میں نے پشاور جانا ہے, میں نے پشاور جانا ہے, میں نے پشاور جانا ہے. اب وہ جناب علی ٹرین آئی کراچی جانے والی, اب یہ جا کے اس میں بیٹھ گیا, کہاں پہنچے گا؟ اب اس کی ڈھائی چھٹانگ کی زبان تو اس کو پشاور لے کے نہیں جا سکتی. جب تک کہ اللہ نے جو اس کو صلاحیت دے رکھی ہے دیکھنے کی, سننے کی, بولنے کی, چلنے کی, پکڑنے کی, سوچنے کی, تحقیق کر کے, جب تک اس بول کے ساتھ سارا جسم وافقت میں نہیں آئے گا, یہ کیسے پشاور پہنچے گا؟ صحیح ہے غلط ہے؟ اب جا کے کراچی کی ٹرین پہ بیٹھ گیا, اب برتھ خالی نظر آئی, بستر بچھایا اس کے اوپر لیٹ گیا. اب وہ مسافروں کی عادت ہوتی ہے تعارف کرنا, آپس میں پوچھنا بھی کہاں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو, حالانکہ پتا ہے کراچی جا رہے ہیں, بھی کیا ضرورت ہے سارے ہی اسے, لیکن شاید راستے میں جا رہا ہے یا کراچی جا رہا ہے. تو پوچھا کسی نے کہ بھئی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہتا ہے جی اوپر بیٹھا ہوا کہتا ہے جی میں پشاور جا رہا ہوں. تو جو نیچے بیٹھا تھا اس نے کہا بھائی صاحب یہ ٹرین جو ہے نا یہ تو کراچی جا رہی ہے, یہ پشاور نہیں جا رہی. کہتا اچھا, اللہ کی شان ہے کہ اوپر والے پشاور جا رہے ہیں نیچے والے کراچی جا رہے ہیں, یہ اللہ کی شان ہے یا تیری ماں تمہاری گئی ہے؟ یعنی اللہ کی شان کو یوں سمجھتے ہیں, تو یہ اللہ کی شان تو نہیں ہے, یہ تو تیرے دماغ کے اندر فطور ہے. کراچی والی ٹرین تو کراچی جائے گی, اس نے ادھر ادھر کہاں جانا ہے؟ تو جب ڈھائی چھٹانگ کی زبان کہہ رہی ہوتی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا, اور تفصیل سامنے آئی کہ دکھا بھی صحیح, سمجھا بھی صحیح, اور پنچا بھی صحیح, تو میرے بھائی اور بزرگو, اللہ نے جو دیکھنے کی سہولت دی ہے, جو سننے کی کیفیت دے رکھی ہے, جو سوچنے کی قوت دے رکھی ہے, یہ ساری صلاحیتوں کو جب استعمال کرے گا اور اسی سیدھے راستے کو, ڈھائی چھٹانگ کی زبان سے اس کو جو ہے نا سیدھا راستہ نہیں دکھا, پورے جسم کی معافیت. تو اس ہمت کو، اس طاقت کو، اس قوت کو لینے کے لیے اللہ والوں سے تعلق ہے، اور اللہ والوں کے ساتھ جو محبت کا تعلق، اصلاح کا تعلق، مطلب کا تعلق نہیں، دنیاوی غرض کا تعلق نہیں، دنیاوی مسائل نہیں ہے. اللہ حقیقتیں کھول دے، یہ تو کچھ مسئلے ہی نہیں ہے. اللہ خاتمہ ایمان پہ نصیب فرما دے. اگر خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا نا، مسائل تو پھر شروع ہوں گے. یہ کوئی پیاس پیاس نہیں ہے، یہ کوئی بھوک بھوک نہیں ہے، یہ کوئی پریشانی پریشانی نہیں ہے. اللہ کرے خاتمہ ایمان پہ نصیب ہو. اگر خاتمہ ایمان پہ نصیب نہ ہوا، پھر پتا چلے گا آگے کیا شروع ہونے لگا. ایک روایت ہے جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ ایک آدمی کی زندگی اتنی مشقت اور تکلیف میں گزری ہوئی ہوگی، لیکن رب کو مانا ہوگا، رب کی مانی ہوگی، نبی کو مانا ہوگا، نبی کی مانی ہوگی، اللہ والوں کو مانا ہوگا، اللہ والوں کی بھی مانی ہوئی ہوگی. اس نے اپنی پوری اصلاح کرا کے شریعت کی پابندی کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی. جب اللہ کے ہاں پیش ہوگا نا اتنی مشقت والا، تو رب پوچھے گا، رب پر کہیں گے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، رب جبرائیل سے کہیں گے اس کو جنت کا ایک جھٹ، ایک جھونکا جنت کا دکھا دے اس کو جا کے. تو ایک جھونکا جنت کا وہ لے کر جب آئے گا تو اللہ پوچھے گا، ہاں بھائی کیسا رہا تیری دنیا کی زندگی، کیسی تھی، کچھ تکلیف مشقت پریشانی تیرے پاس رہی دنیا کے اندر؟ تو روایتوں میں آتا ہے، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، وہ یوں کہے گا کہ اللہ میں نے تکلیف پریشانی مشقت کی چیز تو کوئی دنیا میں دیکھی ہی نہیں ہے. یعنی دنیا کی زندگی کی مشقتیں جنت کا ایک جھونکا، ایک جھونکا جنت. اللہ نصیب فرما دے، یہ ذوق بدل دے. یہ تو ہم اپنے ذوق بدلنے کے لیے بیٹھے ہیں، اپنے باطن کو اندر سے، ظاہر سے نہیں. اللہ کا شکر ہے اس نے ظاہر دینداری والا دے دیا، یہ بھی مقام شکر ہے، لیکن عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ. لیکن یہ کافی نہیں ہے، اس کو کافی نہ سمجھ لیں. ظاہر بھی ضروری ہے، باطن بھی ضروری ہے. فوج کے جنرل کو اپنا ظاہر بھی فوجی ظاہر کرنا پڑتا ہے، لیکن باطن سے بھی اگر جو خفیہ تدبیریں کر رہا ہوتا ہے، تو تیری سازش جو کھل گئی تو کیا ہوتی ہے؟ وہ ظاہراً تو نہیں ہوتی، وہ تو اندر میں ہوتی ہے نا. تو بگاڑ تو اندر میں ہوتا ہے نا، کھلتا ہے تو موت کے وقت تو اندر کھل جائے گا نا. پھر وَوَسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اس دن تو اندر سے نکلے گا نا. تو اللہ ہماری اصلاح فرما دے. تو اس لیے رسم نہیں آئے بیٹھے. اور جو دوسرا تھا جس کی راحت میں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، راحت میں زندگی گزری ہوئی ہوگی اور بالکل نافرمانی کے ساتھ بڑی راحتوں کے اندر، اس کو بھی جبرائیل کو اللہ کہیں گے، جس کا مفہوم ہے اس کو جہنم کا ایک جھونکا، ایک جھونکا جہنم کا دلوا کے پوچھا جائے گا، ہاں بھائی تیری زندگی کیسے گزری؟ تو کہتے ہیں کہ کہے گا کہ راحت نام کی چیز تو میں نے کوئی دیکھی نہیں تھی. اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے. تو اس سے مقصود کیا ہے؟ کہ ہمارے جذبات میں تبدیلی آئے، ہمارے اندر میں تبدیلی آئے، ہمارے ارادے، ہماری تمنائیں پاک ہو جائیں، ہماری سوچیں صاف ہو جائیں، ہمارے اندر وہ ولولہ، وہ جذبہ آ جائے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے. اب موت سے پہلے پہلے موت سے میری اصلاح ہو جائے. اور یہ بات خود دل بتاتا ہے کہ ہاں تو کتنا دیندار ہے اور کتنا دنیا دار ہے. یعنی اللہ کے حکم کے ٹوٹنے پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے چھوٹنے پر اگر دکھ ہو رہا ہے، درد ہو رہا ہے، اندر میں چوٹ لگ رہی ہے، تو حالت ایمان ہے نا. اور اللہ کا حکم ٹوٹا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوٹی، کچھ نہ ہوا. چائے کی پیالی ٹوٹے تو ہائے جھٹ خراب ہو گیا، اللہ کا حکم ٹوٹا تو کچھ نہ ہوا. پیمانے ہیں دنیا کے اندر، پرکھنے کے پیمانے ہیں، دودھ میں پانی کتنا ہے لیکٹومیٹر بتا دیتا ہے. تو شریعت کی باتیں تو صاف شفاف ہیں، جو بتا دیتی ہیں تیرے دل کی کیفیت کیسی ہے. انہی تمناؤں کو صاف کرنے کے لیے اللہ والوں نے بڑی مجاہدے محنتیں کی تھیں. آج تو بڑا آسان سا ہے، وقت ربا کفی نفسی کا، اپنے جی میں اپنے رب کو یاد، یاد کر. اسی سے تمنائیں جو ہے نا اللہ پاک ان کو پاک کر دیتا ہے. جب تمنائیں پاک ہو جاتی ہیں, آنکھیں صاف ہو جاتی ہیں, پھر بد نظری نہیں کرتی, پھر زبان جھوٹ چگل خوری غیبت کی طرف نہیں جاتی. واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر ایک اللہ والے کا, اللہ باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے, مفہوم عرض کر رہا ہوں واقعہ کا, کہ ابھی چھ سال کے تھے تو آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. چھ سال کے تھے آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. اب ماں بیوہ ہو گئی, غربت, اب غربت بھی ہے, ماں بیوہ ہے, اور بچہ جو ہے وہ بڑا ہو چکا. جزاک اللہ خیر. ماں بیوہ, غربت, بچہ چھ سال کا, گلیوں میں کھیلنے لگا, لوگوں سے مشورہ کرنے لگی کہ میرا بچہ بڑا ہو رہا ہے, ماحول کے اثرات اس کے اوپر آنے لگ جائیں گے, میں کیا کروں, میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ اللہ والا بنے, اور میرے مرحوم خاوند کی بھی یہ تمنا تھی کہ میرا بیٹا جو ہے نا یہ اللہ والا بنے, عالم ربانی بنے, میں کیا کروں. تو لوگوں نے اس کو مشورہ دیا کہ فلاں مدرسے میں ایک شیخ ہیں, ان کے ہاں اس ماحول میں جو بچے چلے جاتے ہیں اس ماحول کی برکت, کیونکہ ہر چیز کے اوپر رنگ اس کے ماحول کا ضرور چڑھتا ہے, ماحول کا رنگ ہوتا ہے. مثال ہے خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. تو ماحول جب تک نہیں ملے گا, یہ کسی پہ احسان نہیں, اپنے اوپر ترس کھانے کی اللہ ہمیں آپ کو توفیق عطا فرما دے, شکر کریں کہ اللہ نے ایک سادہ سادہ سا ماحول دے رکھا ہے. اب وہ مطمئن ہوئی, وہ اپنے بچے کو لے کر ان اللہ والوں کے پاس چلی گئی اور جا کے کہنے لگی کہ میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے, میں یہ میرا ایک بچہ ہے اور یہ یتیم ہو چکا ہے, اب میں تو بیوہ ہو چکی ہوں اور میں گھروں میں کام کرتی ہوں, اور یہ بچہ جو ہے نا میرا اب یہ گلیوں میں کھیلنے لگ گیا ہے, یہ ماحول کے دوسرے اثرات کو لینے لگ گیا ہے, میں چاہتی ہوں کہ یہ عالم ربانی بنے, اللہ والا بنے. میرا خاون مرحوم اس کی بھی یہی خواہش تھی کہ یہ اللہ والا بنے. میں اس کو آپ کے پاس اس لیے لے کر آئی ہوں کہ آپ کے پاس ایک ماحول ہے, آپ کے پاس یہ یعنی یہ چیز بتائی جا رہی ہے, سمجھائی جا رہی ہے, سکھائی جا رہی ہے, پڑھائی جا رہی ہے. اللہ کرے ہر جگہ پڑھائی بھی جائے سکھائی بھی جائے. پیچھے چلے جائیں گے نا تو صرف پڑھایا نہیں جا رہا ہوتا تھا بلکہ سکھایا بھی جا رہا ہوتا تھا. تو میں اپنے بچے کو اس لیے لے کر آئی ہوں. تو وہ اللہ والا کہنے لگے کہ ٹھیک ہے, بچے کو چھوڑ دے یہاں پر, دعا کرنا, ہم اپنی پوری کوشش کریں گے. تو کہنے لگی کہ میری ایک درخواست ہے, اللہ والے سے کہتی ہیں استاد سے, کہ میری ایک درخواست ہے, یہ بچہ معصوم ہے, یہ اس نے کبھی مجھے چھوڑا نہیں ہے, یہ میرے ساتھ بڑا مانوس ہے, اس کا یہ میرے لیے اداس ہو جائے گا. لیکن حضرت اگر یہ آتا جاتا رہے گا پھر اس کی وہ کیفیت نہیں رہے گی. تو میری ایک درخواست ہے کہ اس کو چھٹی نہ دیجیے گا. اللہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آج ہم کہتے ہیں نا جی کیا ہو رہا ہے, اور یہ بھی تو دیکھو مدرسے میں بچوں کو پڑھانے والے ہمارے گھروں کے ماحول کیسے ہیں, اور جب مدرسے میں ہفتہ گزار کے بچہ آتا ہے تو گھر ہم اس کو کون سا ماحول دیتے ہیں, اس طرف کسی کا خیال نہیں. ماں کیا کہہ رہی ہے کہ اس کو چھٹی نہ دینا, کیونکہ چھٹی سے یہ آئے گا اس کی وہ کیفیت بدل جائے گی, پھر یہ وہ نہیں بن سکے گا جو میں چاہتی ہوں, پھر یہ وہ نہیں بن سکے گا جو میرا مرحوم خاوند چاہتا تھا, تو آپ اس کو چھٹی نہ دیجیے گا. وہ استاد حیران ہو گئے کہ ماں یہ کیا کہہ رہی ہے. فرمایا ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دے, دعا کرنا میں کوشش کروں گا. اب کچھ دن چلتے رہے, دن گزرے, ہفتے گزرے, مہینے گزرے, چند مہینے گزرے, آخر تو بچہ تھا. اب بچے کو ماں کی یاد آنے لگی. اب ماں کی یاد کے اندر ذرا رات کو سوچنے بھی لگا اب دوسروں کے بچے ان کے باپ آ جاتے تھے مل جاتے تھے, ان کے تو باپ ہی نہیں تھے. اب یہ ان کو دیکھتا تھا کہ وہ خوش ہو جاتے ہیں, اپنے آپ کو دیکھتا تھا تو ماں کو سوچتا تھا. اب اس کے جذبات جو ہے نا اس کے اندر عجیب کیفیت بننے لگی. آخر ایک دن کتابوں میں لکھا ہے یہ بچہ بایزید بستانوی رحمت اللہ علیہ, یہ بچہ جو اس وقت بچہ تھا یہ آخر استاد کے پاس آ گیا اور کہنے لگا استاد جی میں اپنی امی کے لیے بہت اداس ہوں, میرا باپ تو ہے نہیں. لوگوں کے بچے آ جاتے ہیں اپنے باپ, ان کے باپ آ جاتے ہیں بچے باپ سے مل لیتے ہیں ان کے, میرا تو کوئی ہے نہیں, میری تو صرف ایک ماں ہے, میں اپنی ماں کے لیے بہت اداس ہو چکا ہوں, آپ ایسا کریں مجھے چھٹی دے دیں. اب استاد پریشان ہو گئے کہ چھٹی دیتا ہوں تو ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے, اور اگر چھٹی نہیں دیتا تو اس معصوم بچے کا دل ٹوٹتا ہے. کیا استاد تھے اللہ. اللہ ان فضاؤں کو پھر سے امت میں پیدا کر رہے ہیں. تو جذبات ہیں, یہ قیامت تک فضاؤں کے لیے دین آیا ہوا ہے. وہ تو ہم نے نہ قدری کی تو چھن گئی ہیں چیزیں. فضاؤں میں اثرات وہ بھی وہی ہیں جو 1400 سال پہلے تھے. بیج آج بھی زمین میں جائے تو کونپل بنتا ہے نا, پانی پیو تو پیاس آج بھی بجھتی ہے, اس وقت بھی بجھتی تھی نا. اب پریشان ہو گئے, چھٹی دیتا ہوں تو ماں سے کیا وعدہ ٹوٹتا ہے, اور اگر چھٹی نہیں دیتا تو بچے کا دل ٹوٹتا ہے. اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور مراقبے میں سوچنے لگ گئے کہ یا اللہ اس مسئلے کا حل سجا دے. اللہ نے مسئلے کا حل سجا دیا. مسئلے کا حل اللہ نے جو سجایا تو دل میں آئی کہ بچے کا دل بھی نہیں توڑنا, ماں کا وعدہ بھی نہیں توڑنا, تو سبق دے دیتا ہوں اس کو, تاکہ اس کو کہتا ہوں اتنا سبق ہے یہ تو یاد کر کے شام تک آ کے سنا دے, میں تجھے چھٹی دے دوں گا. اور جان بوجھ کر کتابوں میں لکھا ہے سبق زیادہ دے دیا, تو اگر یاد ہی نہ ہو سکے تو نہ بچے کا دل ٹوٹے گا نہ ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹے گا. اب استاد سے وہ سبق لے کر بچہ خوشی خوشی آیا, اور آ کے سبق کو جب یاد کرنے کے لیے کتاب کھولتا ہے تو سمجھ گیا یہ سبق تو شام تک یاد نہیں ہو سکتا. اب جا کے استاد کو کہوں کہ اپنا فیصلہ بدل, تو دل میں آئی کہ یہ تو بے ادبی ہے, استاد کے فیصلے بدلا نہیں جاتے, کچھ اور ہی کیا جاتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. ان جذبات کو اللہ اپنے فضل سے امت میں پھر سے زندہ کر دے. استاد کا فیصلہ بدلا نہیں جاتا, باپ کا فیصلہ جس نے قبول کر لیا, باپ کا فیصلہ. آج تو کہتا ہے جی میرے باپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس کو بیٹا, اور یہ تیرا باپ ہے, یہ شیطان تیرے دل میں ڈال رہا ہے کہ تو نے باپ نہیں مانی. تو عظمت کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنے باپ کے سامنے اپنا رونا تو رو, اور اس کی ہاں میں اللہ خیر ڈال دے گا, اس کی نام میں اللہ برکت ڈال دے گا, تیرے لیے اسی میں خیر نکل آئے گی. تو اپنی عقل پہ چلنا چاہیے. کہنے کا استاد کا فیصلہ بدلا نہیں جاتا. کتاب رکھی رہیل کے اوپر اور اس بچے نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے کہ یا اللہ مفہوم عرض کر رہا ہوں دعا کی جو کی اس نے, لیکن ہر ایک کا ذوق ہوتا ہے, ہم بھی اس وقت اس واقعے کو دیکھ رہے ہیں تو سوچیں جب ایسا مسئلہ ہوگا تو ہم بھی کبھی کبھی دعائیں مانگا کرتے ہیں نا, کبھی کبھی تو پڑھا کرتے ہیں, کبھی کبھی مانگتے بھی ہیں اور کبھی کبھی مناتے بھی ہیں. اللہ ہر وقت امت کو منانے کی توفیق نصیب فرما دے. اب یہ رب کے ساتھ دعا کرنے لگا کہ یا اللہ سبق تو زیادہ ہے, بے ادبی تو کرنا نہیں چاہتا, استاد کو تو میں کہنا نہیں چاہتا کہ آپ نے سبق زیادہ کیوں دے دیا, یہ سبق کیسے یاد ہو سکتا ہے, لیکن اے اللہ آپ کو پتا ہے میں اپنی ماں کے لیے بڑا اداس ہوں. استاد تو سمجھتے ہیں کہ میں رات کو سو جاتا ہوں, میں تو تکیے کے اوپر سر رکھ کے اپنے اوپر چادر ڈال کے کتنی دیر ماں کے لیے روتا رہتا ہوں, تمہیں تو پتا ہے اللہ کہ میں ماں کے لیے بڑا اداس ہوں, اور اس وقت میرا دل اتنا ماں جو دیکھنے کے لیے جا رہا ہے، میں تو ماں سے ملنا چاہتا ہوں، اے اللہ تو بڑی قدرت والا ہے، میری ماں بچپن سے کہتی تھی اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، استاد بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور مجھے پڑھایا سکھایا بھی یہی جا رہا ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ تو قادر ہے، تو نے تو قرآن اتار دیا، سورہ رحمان اتار دی، اے اللہ میں تیرے آگے فریادی ہوں، میں اپنی ماں کے لیے بڑا اداس ہوں، مجھے سبق یاد کروا دے، معصوم بچے کے ہاتھ ہے، یا اللہ مجھے یہ سبق یاد کرا دے، میں بے ادبی نہیں کروں گا، مجھے سبق یاد کرا، کافی دیر تک دعا کرتا رہا، آخر دعا سے اس کو اطمینان ہوا، کتاب اٹھا کے اس نے اپنی کوشش شروع کر دی، پڑھتا، شام کے وقت گیا استاد جی کے پاس، کہنے لگا استاد جی سبق سن لیں، اچھا ہاں ہاں بیٹا آؤ مجھے سبق سناؤ، وہ کہتے ہیں میں سمجھ رہا تھا کہ یہ سبق تو یاد ہو ہی نہیں سکتا، تو میں نے کہا ہاں بیٹا سبق سنا دے تو تجھے چھٹی دے دوں گا، تو کہنے لگا سنے، تو کہتے ہیں سبق سنانا شروع کیا، بچے نے سارا سبق سنا دیا، سمجھ آئیے کہ نہیں آئی، میرا خیال ہے نہیں آئی، ورنہ سبحان اللہ تو نکل جاتی، اللہ کرے ذوق بدلے، ہمارے پاس اصل میں ذوق نہیں بدلے نا، ہم تو کوئی دنیا کے فائدے کی باتیں کریں تو سمجھ جاتی واہ جی واہ سبحان اللہ، اچھا جی ویزا آ گیا اس کا، پڑھا دیا ایک دم اندر میں خیال چلا جاتی ہے، اچھا جی میرے بھائی اور بزرگوں، وہ سبق جو استاد جانتا ہے کہ نہیں یاد ہو سکتا، اس بچے نے وہ سارا سبق شام کو آ کے فر فر سنا دیا، سبحان اللہ، کس نے یاد کرا دیا؟ اللہ نے، کس تدبیر کے اوپر؟ یہ دعا مانگنے کے اوپر، اللہ ایسا مانگنا ہمیں امت کو نصیب بھی فرما دے، صحابہ بھی مانگتے تھے، اللہ صحابہ کی طرف سے ہمیں مانگنے والا بنا دینا، منانے والا بنا دینا، تو اس کو سبق یاد ہو گیا، استاد سمجھ گئے یہ بچے کا معاملہ کچھ اور ہے، اب میں اس کو روک نہیں سکتا، کہنے لگے بیٹا تجھے اجازت ہے تو جا، تو وعدہ کیا تھا سبق یاد کر کے سنا دے، تو میں اب کوئی اور تدبیر تو کرنی نہیں تھی، کہنا تو جا، بچہ خوشی خوشی استاد کے ہاتھ چومتا ہے اور دعائیں لیتا ہے، سر پہ ہاتھ پھراتا ہے، بڑی خوشی خوشی بچہ گھر کی طرف جاتا ہے، گھر پہنچ جاتا ہے، دروازہ بند ہے، دروازے کے اوپر دستک دیتا ہے، کوئی جواب نہیں آیا، دوسری دفعہ دستک دیتا ہے، کوئی جواب نہیں آیا، تیسری دفعہ دستک دیتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے، من دخل الباب، کون ہے جو دروازہ بجا رہا ہے؟ فرمایا امی میں آپ کا بایزید، میں آپ کا بایزید، وہ میرا بایزید، یہ میرا بایزید نہیں ہو سکتا، بھائی اور بزرگوں باتیں کرنی بڑی آسان ہوتی ہیں، باتوں سے منزل نہیں ملا کرتی، باتوں سے بھلا کوئی منزل پہ پہنچتا ہے، یہ بات بتائیں جو مصروف ہیں باتوں میں، ماں کی اندر سے آواز آتی ہے کون بھائی عزیز، میرا بھائی عزیز یہ نہیں ہو سکتا، وہ تو تب آئے گا جب وہ کچھ بن چکا ہوگا، جب وہ اللہ کا ولی بن چکا ہوگا، یہ میرا بایزید نہیں ہے، دروازہ نہیں کھولوں گی، اب بچے کے کان میں بات پڑتی ہے ماں کی، سمجھ گیا کہ میری ماں مجھ سے ملنا نہیں چاہتی، کیونکہ میری کیفیت خراب ہو جائے گی، میرے استادوں کی محنت جو ہے وہ اس کا رنگ سارا ختم ہو جائے گا، تو کھڑا ہوا آنسو ٹپ ٹپ رو رہا ہے، اب دوبارہ اس نے دروازہ نہیں بجایا، اب وہ واپس جانے لگتا ہے، روتے روتے آیا تو ہنستا تھا، جا رہا ہے روتا، اب شام کے وقت یا شام کو ہی مدرسے پہنچ گیا، استاد نے جو دیکھا، استاد جی نے جو دیکھا بڑے پریشان ہو کے فوراً کہنے بیٹا کیا ہوا ہے، تو کہہ رہے تھے یہ تو ماں سے ملنے گیا ہے، یہ تو کل دوسرے دن آئے گا، یہ ابھی جو آ گیا ہے، تو فوراً بلایا تو دیکھا بچے کا سر نیچے ہے، ماں بیٹا کیا ہوا ہے؟ دیکھا بیٹا رو رہا ہے، اب بچے کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہی ہیں، استاد چہرے کو دیکھتا ہے آنکھیں سرخ ہوئی کھڑی ہیں، اب استاد جی دیکھ کر اس کا بیٹا کیا ہوا ہے بتا تو صحیح، کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے استاد جی میں تو بڑا ہنستا ہنستا گیا تھا، میں نے دروازے پہ دستک دی ہے تو مجھے تیسری دفعہ جواب ملا کون ہے دروازے کے اوپر، میں نے کہا امی میں آپ کا بھائی عزیز ہوں، مجھے اندر سے آواز آئی ہے یہ میرا بھائی عزیز نہیں ہو سکتا، وہ تو جب کچھ بن جائے گا تو آئے گا۔ تو استاد جی میں وہیں کھڑا روتا رہا روتا رہا، میں گیا تو ہنستا ہنستا تھا، میں آیا ہوں روتا روتا ہوا۔ استاد بھی کیا کمال کے استاد تھے، کتابوں میں لکھا ہے، پوچھنے لگے کہ بیٹا یہ بتا تو ماں سے ناراض ہو کے تو نہیں آیا؟ اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھی ماں کی قدر کی توفیق عطا فرما دے۔ تو ماں سے ناراض ہو کے تو نہیں آ گیا؟ فرمانے لگے بچہ کہتا ہے استاد جی دل تو میرا بڑا ٹوٹا ہے، رویا تو میں ہوں لیکن میں ماں سے ناراض ہو کے نہیں آیا، میں آپ کے پاس آ گیا ہوں اور اب آپ سے میری یہ درخواست ہے میں جتنی مرضی منتیں کروں آپ مجھے چھٹی نہ دینا۔ نہیں سمجھ رہی بات میرے بھائی اور بزرگو، بچہ کیا کہہ رہا ہے مجھے؟ سبحان اللہ، کچھ بننا چاہتا ہے نا، ہمیں تو اللہ معاف کر دے، کچھ بننے کا فیصلہ ہو تو کچھ کرے نا، ہم نے تو کچھ ہم تو سمجھتے اللہ معاف کرے جو بننا تھا بن چکے ہیں، داڑھی ٹوپی لمبا کرتا ٹکنوں سے اونچی تلوار جو بننا تھا وہ تو بنے پڑے، ہم اب مزید کیا بننا ہے، ہم نے بار بار کس لیے جائے کیوں یار، پتا ہے ایک ہی بات ہوگی کہ پھر وہی سننی پڑے گی، پھر کوئی سننی پڑے گی، نفس پر شیطان بیٹھا ہے نا اندر۔ یہ بچہ استاد سے کہتا ہے استاد جی میں جتنی مرضی منتیں کروں آپ مجھے چھٹی نہ دیجئے گا، اور ایک بات میری اور بھی درخواست ہے، میری ماں بڑی بیوہ ہے، دکھی ہے، کام کرتی ہے، ضعیف ہو وہ پہلے سے تھی، بیمار بھی رہتی ہے، آپ میری ماں کے لیے یہ دعا کر دیجئے گا کہ اللہ اسے صحت دے اور زندگی لمبی دے، وہ جو مجھے دیکھنا چاہتی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ تو لے، یہ دعا کر دیجئے گا۔ اب بچے نے یہ سارا معاملہ کیا، اب مدرسے میں پڑھنا شروع کیا، کتابوں میں لکھا ہے جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، 16 سال گزر گئے، کتنے سال؟ کوئی نئی بات نہیں ہے، دنیا کمانے والے کتنے یورپین کنٹریز میں گئے، سب کو بھول گئے، آئے ہی نہیں ہیں، تو پریشان نہ ہو جائیں کہ میں نے بڑی کوئی زبردست قسم کی پتہ نہیں کیا بلا بات بتا دی، دنیا کی خاطر کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ 16 سال گزر گیا اس بچے کے وہاں پر اپنے استاد کی خدمت میں، اس ماحول کے اندر، اس مجاہدے کے ساتھ، ماں کی بھی قربانی، اس کی بھی دعائیں، استاد کی بھی قربانیاں، ان کی بھی دعائیں، بچے کی بھی قربانیاں، اس کی بھی دعائیں، اور صفات کے ساتھ خوب اس میں چڑھ رہا چڑھ رہا چڑھ رہا ہے۔ آخر ایک رات کو تہجد کے وقت میں اللہ اکبر، استاد جو واقعہ لکھا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، استاد جی وہ تہجد کی نماز پڑھ کے اور فجر سے پہلے، یہ بھی کہتے ہیں کہ سنت ہے تھوڑی دیر سو جانا، تو اس سنت کے اتباع میں جب استاد جی سوئے پڑے تھے تو خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں آپ کو بھی زیارت نصیب فرمائے، خاتمہ ایمان پہ نصیب فرمائے۔ ضروری نہیں خواب میں زیارتیں ہو جائیں، جن کی کیفیت ہوتی ہے ہر وقت اللہ کا حکم نہیں توڑنا، حضور کی سنت نہیں چھوڑنی، اس کو ہر وقت حضور کی یاد ہی ہوتی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اسی یاد میں تو ہوتا ہے، اس لیے روایتوں میں آتا ہے جو مسجد میں بیٹھا نماز کے انتظار میں ہو تو بھی اجر و ثواب پا رہا ہوتا ہے۔ خواب میں زیارت ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک شاگرد ہے بھائی عزیز، اس کی ولایت کبریٰ کا فیصلہ ہو گیا ہے، یہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ہے، استاد کی آنکھ کھلتی ہے، چہرہ بشاشت کے ساتھ ہے، کھلا ہوا چہرہ ہے، اٹھتے ہیں، وضو تازہ کرتے ہیں اور سیدھے اپنے اس شاگرد کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے کیا ہے کہ شاگرد بیٹھا ہوا اللہ کے ساتھ دعا میں مصروف، اللہ دعا کے اندر مصروف، یہ جا کے پیچھے اللہ میں بھی ادب نصیب ہو، تو استاد ہے، استاد ہی تو ادب سکھاتے ہیں، کہتے ہیں نا تو دعا میں بیٹھا اس کو اپنی طرف متوجہ، ہم تو ایسے بے چین ہو کے اس کے آگے پیچھے چکر لگاتے ہیں کہ حضرت جی میں نے تو جانا ہے، میرا تو ٹائم ہے، پتا نہیں تھا پارے کون ملا، استاد بیٹھے ہوئے ہیں کہ بچہ رب کے ساتھ مناجات کر رہا ہے، دعا اس کو محسوس ہی نہ ہو اور یہ اپنی دعا سے فارغ ہو اور میں اس کو بشارت دوں، بچہ دعا سے فارغ ہوتا ہے، دیکھتا ہے استاد آئے بیٹھے ہیں، فوراً اٹھا اور استاد جی کے بعد کہ آپ کیوں آئے، مجھے بلا لیتے میں آ جاتا، فرمایا نہیں بیٹا میرا یہ آنا زیادہ مناسب تھا، آج میں تجھے اجازت بھی دیتا ہوں، خلافت بھی دیتا ہوں، اپنا امامہ اتارا سینے سے لگایا، نسبتیں بھی منتقل ہو رہی ہیں، فرمایا جا، میرے لیے بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ تیرے سے دین کا کام لیا جائے گا، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، آج یہ نوجوان جو ہے یہ اب اس حالت میں وہاں سے استاد کے دعائیں لیتا ہوا، سروں پہ ہاتھ پھرواتا ہوا اور اپنی کیفیت کی آگے کی دعائیں لیتا ہوا، زندگی کی جو آگے کے لمحہ اس کی توجہ اور فکر کے ساتھ یہ چلتا 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 اسی دروازے پہ آتا ہے، دروازہ بند ہے، دروازے پہ دستک دیتا ہے، اندر سے آواز آئی، کون؟ فرمایا آپ کا بایزید، ماں بھاگی ہوئی آئی، ماں بھاگی ہوئی آئی اور آ کے اس کو دیکھتی ہے، دیکھتی ہے کہ سنت کے مطابق داڑھی ہے، اللہ اکبر، آج مفتی صاحب نے بڑی تفصیل بتائی، اللہ ہمیں آپ کو قدر کی توفیق عطا فرما دے، تو داڑھی کی نا قدری ہو رہی ہے، ایک اللہ والے نے بڑے درد سے شیر پڑا، ہر روز ایک نیا قتل، نیا قتل میرے لیے ہے، کس جرم کی آخر یہ سزا میرے لیے ہے، یہ کس کی فریاد ہے؟ یہ داڑھی کی فریاد ہے، ہر روز ایک نیا قتل میرے لیے ہے، کس جرم کی آخر یہ سزا میرے لیے ہے، وہ رہتی تھی عزت سے میں چہرے پہ نبی کے، وہ رہتی تھی عزت سے میں چہرے کے نبی کے، امت کا مگر جور و جفا میرے لیے، اللہ امت کو قدر کی توفیق عطا فرما دے، میں بھی محتاج ہوں بولنے والا سننے والا ہے، اللہ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے، مر کے پتہ چلے گا، حضرت فرمایا کرتے ہیں اللہ خوش فہمی سے بچا دے، لوگوں کی تعریف سے مسئلے نکل ہوں گے، پتہ ہے اندر سے، اللہ ہماری اصلاح فرما دے، ماں جب دیکھتی ہے سنت کے مطابق داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، لباس سنت کے مطابق ہے، اللہ یہ تو اختیاری چیز ہے، باطن بنانا تو غیر اختیاری، تو اللہ بنا دے گا، لیکن جو ہمارے بات میں ہم وہ تو کریں نا، اس کی تو ہم ہمت کریں نا، تو ماں نے یہ دیکھا، فرمایا میرا بایزید جھک، بیٹا جھکتا ہے ماں کے پاؤں کے اوپر، ماں سنبھالتی ہے کہ بیٹا نہیں 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 نہیں، گلے سے مل اور اندر لے کر جاتی ہے اور بٹھاتی ہے اور کہتی ہے بیٹا بیٹھ جا، میں ابھی تیرے لیے گرم گرم کھانا پکاتی ہوں، میں تجھے اپنے لقمے ہاتھوں سے بنا کے کھلاؤں گی، لیکن ٹھہر جا، اس سے پہلے کہ تیرے لیے کھانے کا بندوبست کروں، مجھے اپنے رب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے سجدہ تو کرنے دے، مجھے دو رکعت نفل پڑھ کے اللہ کا شکر تو ادا کرنے دے، پرانا بوریا اٹھایا، وہی پرانا بوریا اٹھایا، اس کے اوپر ماں آج شکرانے کے نفل پڑھتی ہے، تو آج 1400 سال گزر رہی ہیں، یہ بایزید استادی ہمارے سلسلے کے ہیں نا، احمد و صدیق و سلمان، قاسم است جعفر است بایزید، ہندوستان میں. تو میرے بھائی اور بزرگو، اللہ ہمارے آپ کے حال پر رحم فرما دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. احمد و صدیق و سلمان قاسم است جعفر است با یزید و بوالحسن ذو علی تاج سرست یوسف است و یزبان عارف و محمود است از علی رامت نی شمات شمس خاورت شاک کلال بہ الدین علاء الدین ولی خواجہ یعقوب عبید اللہ بفضل داور است زاہد و درویش خواجہ ام کبھی باقی بحق احمد و آدم بنور شیخ سادی رہبر است خواجہ یحییٰ استحم عبد الشکور عبد الرزاق حضرت محمد صفا و فقیر محمد انورت شمس الدین مولا شدہ جان خریدار غلام فیض نعمت یا خدایا در درود نم خوش ترس شمس الدین مولا شدہ جان خریدار غلام صوفی مقبول احمد نقشبندی نو ترست الحمد لمن قدر خيرا وخيالا والشكر لمن صور حسنا وجمالا فرد صمد عن صفت الخلق بري رب ازلي خلق الخلق كمالا لا ضد ولا ند ولا حد لمولا الان كما كان ولم يلق زوالا لا مثل ولا صور مثلا ونظيرا من قال سوى ذلك قد قال محالا لا شبه ولا مثل ولا كف لمولا لا ولد ولا والد لا أم وخالا لا قبل ولا بعد ولا وقت زمانا لا مانع ولا حاجب لله تعالى الأول والآخر والظاهر حقا والباطن مولاه فلا قيل وقالا آمن بالله ولا رب سواه آمن برسول تجد القرب كمالا اشهد بالله هو الواحد حقا ثم اشهد بالأحمد فضلا وجلالا صل على أشرف الرسل ونبي في كل صباح ومساء وزوالا. عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اب اس میں ذات کا انشاءاللہ دلی دل میں تکرار کریں گے. فذکرونی اذکرکم واذکر ربک فی نفسک واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. تصور کے ساتھ اللہ دیکھ رہا ہے. علم یعلم بی ان اللہ یرا، ہم جانتے ہیں نہیں، میں نے دیکھ رہا ہوں. اللہ ہماری شکل و مال کو نہیں، ہمارے دلوں میں جھانکتے ہیں. اللہ دل میں جھانک رہے ہیں، دل میں دیکھ رہے ہیں. ہم دل ہی دل میں کر رہے ہیں اللہ 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 اللہ. Thank you. النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا رحم المساکین، یا ذی القوۃ المتین، نحن فقراء و مساکین، انت رحم المساکین. یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. تیرے عاجز گناہ گار بندے ہیں، پوری امت کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی آپ سے معافی مانگتے ہیں. دن کے اجالے اور رات کے اندھیرے کے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جن گناہوں کو گناہ سمجھ کر کیا وہ بھی معاف فرما دے، ایسے گناہ جنہیں گناہ نہ سمجھ کر کیا ہو وہ بھی معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما دے اور ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما دے. ظاہر بھی ایسا بنا دے جیسا تجھے پسند ہے. یا اللہ ہمارا باطن بھی ایسا ہی بنا جیسا تجھے پسند ہے. یا اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے حضرت دام برکات ان کو صحت عافیت عطا فرما. یا اللہ درد آتا ہے تو درد مند بھی ہوتے ہیں، درد مندوں کی آنکھوں کو دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ نعمتوں کی نہ قدری نہ شکری سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں. اللہ ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی قدرت سے، اے اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ کی تجھ سے بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے صحت عافیت عطا فرما. اے درگزر کرنے والے اللہ، اے درگزر کو پسند کرنے والے اللہ، اے اللہ ہم تجھ سے درگزر کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ پورے عالم میں پوری امت سے درگزر فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما. اللہ اے بدر میں مدد کرنے والے اللہ، اے احد میں، خندق میں، حنین کے بازار میں مدد کرنے والے اللہ، اے اللہ ہم اس وقت پورے عالم میں پوری امت کے لیے تجھ سے مدد کی بھیک مانگتے ہیں. اللہ ہماری بھی مدد فرما. اے اللہ ہمارے جن گناہوں کی وجہ سے ہم ناراض ہیں، اللہ ہم ان گناہوں کی آپ سے معافی مانگتے ہیں. دن کے اجالے، رات کے اندھیرے کے، ساری امت کے سارے معاف فرما دے میرے مولا. اے اللہ تیرا درگزر بہت بڑا ہے میرے مولا. تیرے درگزر کی برکت سے ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، حضرت اکرمہ بن گیا. وحشی جس نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، حضرت وحشی بن گیا. اے اللہ اس نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیا، ستایا. آپ نے اس کا 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھایا. آپ کے درگزر نے اسے حضرت نشی بنا دیا. زندہ کلیجہ سے باندھے والے کو آپ نے حضرت زندہ بنا دیا. یا اللہ ہم پھر سے تیرے درگزر کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ ہم سے درگزر فرماؤ، ہمارے مدرسوں والوں سے، مدارس سے، اے اللہ ذکر والوں سے، اے اللہ دین کی محنت کرنے والوں سے، مدرسوں سے، علماء سے، مجاہدین سے، پورے عالم میں، اے اللہ جہاں کہیں، اے اللہ جو دین کی محنتیں ہو رہی ہیں ان میں جو کبھی کوتاہی ہے درگزر فرما کر اپنی قدرت سے اے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما. ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے یا اللہ. فرق اور فجور، بے حیائی، برائی کے دروازوں کو بند فرما دے یا اللہ. ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے یا اللہ. جتنی خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی، ہمیں پوری امت کو تمام خیر نصیب فرما دے. جن شر شروف فتنوں سے پناہ مانگی، ہمیں پوری امت کو ان شر شروف فتنوں سے پناہ نصیب فرما. یا اللہ حاضرین مجلس کی نیک دلی مرادوں کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما. جن دوستوں نے، بھائیوں نے، بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا متوقع ہیں یا کہنا چاہتے تھے کسی وجہ سے نہیں کہتے، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ، اے اللہ، آئی تک
بے خبری میں جو زندگی گزری ہے معاف فرما دے اے اللہ، اب با خبری والے لمحات آخری سانس تک نصیب فرما میرے مولا، اے اللہ اے اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرمانا، موت کے وقت اے اللہ اپنا فضل فرمانا، کرم فرمانا، اے اللہ قبر کے عذاب سے بچانا، حشر کی شرمندگی سے بچانا، اپنے عرش کا سایہ پوری امت کو نصیب فرمانا، نامہ مال پوری امت کو دائنے ہاتھ میں نصیب فرمانا، اے اللہ پوری امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے کوثر نصیب فرمانا، پل صراط بجلی کی طرح سے گزروانا، جنت الفردوس میں تیرے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں صحابہ اہل بیت کے پڑوس میں ہم سب کو پوری امت کو جگہ نصیب فرما دے،
یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ سارے سائل بن کر تیرے سامنے آئے،
اکیلے معصوم بچے نوجوان بچے بھی ہیں، سزاد والوں والے بھی ہیں، علماء استاد استادوں کے استاد بھی سارے تیرے سامنے سائل مانگنے والے کو نہ دیکھ، اللہ حاضرین مجلس میں سے کسی بھی آمین کو قبول فرما لے، جو تجھ سے مانگا تیری شایا نشان عطا فرما دے، جو نہیں مانگا کبھی مانگے عطا فرما دے،
سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.